أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1977 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 3 سے ہو رہا ہے، 2:4:3. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورہ النور کی پہلی آیات نہیں، جنسی تعلقات کے متعلق ہدایات دی گئی. اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کی مبادیات کے متعلق میں نے 3 درس صرف کیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ جنسی تعلقات کا مسئلہ 2 افراد کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. نظر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا یہ ایک ذاتی سا اختلاف کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مغربی محققین کی تحقیقات کے نتائج آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انفرادی سیل نہیں اور اس کا تعلق وہ دو ایک جوڑے تک محدود نہیں رہتا، اس کا تعلق تو پوری قوم کی تمدنی زندگی پر پڑتا ہے، پوری قوم کی قوتیں، پوری قوم کی ترقیاں، قوم کا آگے بڑھنا، قوم کا عروج، قوم کا زوال، اس کا بیشتر انحصار اس بات پہ ہے کہ اس قوم نے اپنے ہاں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مقرر کر رکھے. یہ وجہ ہے جو قرآن کریم اس خاص موضوع کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض بڑے بڑے اہم مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق ایک آدھ مرتبہ قرآن ذکر کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور پھر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جنسی تعلقات کا موضوع ایسا ہے کہ اب ایک سورت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے اور اسی میں بھی آپ دیکھیں گے مسلسل یہ چیزیں بیان کرے گا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بڑی تفصیل سے اس کا ذکر وہ کرتا ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ محض انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے. پہلی 2 آیتوں کے اندر تو اس نے بتایا تھا کہ جرم زنا کی سزا کیا ہے. تیسری آیت میں اب جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرکن وحرم ذلك علی المؤمنین. اس آیت کا غلط مفہوم یا غلط ترجمہ پیش کرنے سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے یہ الجھنیں پیدا کر لیتے ہیں، پھر ان کو اس طرح سے سلجھانے میں کوشش کرتے ہیں، وہ سلجھتی نہیں ہے. عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ رانی تو صرف زانیہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا کسی مشرکہ کے ساتھ، کسی طرح سے زانیہ عورت زانی کے ساتھ ہی نکاح کر سکتی ہے یا مشرک کے ساتھ. تو آپ سوچیے کہ اس سے کتنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ جرم زنا کا ارتکاب کسی ایک دفعہ ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو اب نکاح کے لیے کسی زانی عورت یا زانی مرد کو تلاش کرتے پھرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یا مشرک کے ساتھ، تو مشرک کے ساتھ تو مسلمان کا نکاح ہی حرام ہے. ان آیات میں اس کو زیادہ تفصیل میں میں اس مقام پہ نہیں جانا چاہتا. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ سزا جو دونوں کے لیے پہلی آیت میں تجویز کی گئی ہے، زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے لیے تجویز کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا بالجبر کو چھوڑ کر کہ اس میں تو جس پہ جبر کیا جائے وہ مجرم ہی نہیں قرار پاتا. تو یہ جو دونوں کو سزا اور یکساں سزا دی گئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس فعل کا ارتکاب ہو نہیں سکتا اگر دونوں میں سے ایک کی بھی مرضی نہ ہو. تو میں نے کہا نا کہ بالجبر کو چھوڑ دیجئے، رضامندی کے ساتھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دونوں اس کے اوپر آمادہ ہوں، اس لیے یہ دونوں برابر کے مجرم تصور کیے جائیں گے. اور وہ اسی صورت میں ہی ہے کہ یا تو غلبہ اتنا ان کے اوپر زیادہ آ جائے اس جنسی جذبے کا کہ اصل ہوشی کھو بیٹھے، اور یا وہ خدا کے قوانین کو سرے سے مانتے نہ ہوں. اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ کہا حرم ذلک علی المؤمنین، یعنی جن چیزوں کے لیے خاص طور پر جن افعال کے لیے حرام کا لفظ آیا ہے اس میں یہ زنا بھی ہے. دوسری جگہ بھی قرآن نے اس کو حرام کا لفظ اس کے لیے کہا ہے, اور کہا مومنین کے لیے تو یہ چیز حرام میں داخل ہے یہ چیز. اب آگے چلیے, اس کی اہمیت کے پیش نظر اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیے اسی سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقتلوا لهم شهادة ابدا فأولئک هم الفاسقون. کہا کہ یہ جو لوگ شریف عورتوں پر اتہام سازی کریں, ان کے خلاف اتہام لگائیں, تہمت لگائیں, بہت بڑا جرم ہے. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی قیمت ہی کچھ نہیں رہتی اگر اس قسم کی اتہام سازی اس کے خلاف ہو جائے تو. اس بیچاری کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی پاک دامنی کی شہادتیں دام پہنچاتی پھرے, وہ تو بات نہیں کر سکتی, اندر ہی اندر مر جاتی ہے. بڑا سنگین جرم ہے یہ. جرم زنا کی سزا تو قرآن نے 100 کوڑے بتائی تھی, یہ جرم جو ہے اس کے لیے 80 کوڑے اس کی بھی سزا. اتہام لگائے, واقعہ اگر ہے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 4 گواہ اس کے لیے پیش کرنے ہوں گے. اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اتہام غلط لگا ہے. تو عورتوں کی قسمت کی حفاظت کے لیے, ان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری تھا کہ اس قسم کے قوانین دیے جاتے, ورنہ یہ بات جو یوں ہی اس طرح سے چل نکلے معاشرے کے اندر, اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی. یہاں تو قرآن کریم نے یہی بات کہی ہے کہ یہ مجرم اس قسم کے جرم کا جو ارتکاب کرے, یعنی تہمت سازی کرے, بہتان ترازی کرے شریف راجیوں کے خلاف, تو اسے یہ سزا دی جائے. پہلی سزا تو یہ ہے کہ یہ 80 درے کی سزا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ ساکت الاعتبار اس کو قرار دیا جائے, اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے. نظر آتا ہے کہ وہاں ایام جاہلیہ میں, جیسا کہ غلط معاشروں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے, اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی, اور عام طور پہ لوگ عورتوں کے خلاف تہمت تراشیاں بھی کرتے تھے, اور شریف زادیوں کو, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باہر نکلنے والی شریف زادیوں کو, اس کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے تھے. سورہ آزاد میں اس کے متعلق کہا گیا, اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے شریف زادیوں کے خلاف چھیڑ خانی کرنا, اس کو کتنا سنگین جرم قرآن نے قرار دیا ہے. تہمت تراشی کو یہاں جرم قرار دیا ہے, اس کی یہ سنگین سزا ہے. یہاں شریف زادیوں کے خلاف کچھ کسی قسم کی چھیڑخانیاں, جسے ہم کہتے ہیں, اس زمانے کی زندگی ابھی ایسی تھی کہ عورتوں کو باہر نکلنا ہوتا تھا. یہ سورہ احزاب میں جو پہلی آیت ہے نا, وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں یہ پردے کی آیت جو ہے, اس کا مقصد کیا تھا. قرآن نے خود بتایا ہے 33:59, نبی ہو کل ازواج کا و بناتے کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا این یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. یہ مستورات عورتیں باہر نکلتی تھی, باہر جاتی تھی, کم و بیش دیہاتی زندگی سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں دیہات میں بھی عورتوں کو باہر جانا ہوتا ہے, تو ہر جن یہ مدینے کی زندگی ہے, اور ایک مملکت بھی قائم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود تمدنی زندگی ابھی ان کی ایسی ہی تھی جیسے دیہات کی زندگی ہوتی ہے. عورتیں باہر جاتی تھیں, یہ خبیث لوگ عورتوں کو چھیڑتے تھے. ان سے جب کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے, نظر آتا ہے کہ یام جاہلیہ کے اندر کچھ اس قسم کی فحاشیاں عام تھیں وہاں, تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم پہچان نہیں سکتے ہیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں یا اس کے واش کی عورتیں ہیں. تو انہیں کہا یہ گیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنین کی عورتوں کو یہ کہو کہ وہ جو کپڑے پہنتی ہیں اس کے اوپر ایک اوور آل سا پہن لیا کریں، تاکہ یہ شناخت ہو سکے اس بات کی کہ یہ شریف عورتیں، اور اس لیے یہ لوگ جن کے دلوں میں خباثت بھری ہوئی ہے وہ تنگ نہ کریں. گویا یہ جو حکم آیا ہے پہلا، یہ جلباب اس قسم کی چیز ہوتی ہے، جیسے یہ اوور آل جسے کہتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر پہنتے ہیں، نرسیں پہنتی ہیں لباس کے اوپر ایک، تو جس سے اندر کے کپڑے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، اور اگر وہ زینت کے والے کپڑے ہوں تو اوپر وہ جو جلباب ہوتا ہے وہ عام طور پہ سفید رنگ کا سادہ سا ہوتا ہے. تو یہ جلباب کی قسم کی ایک چیز تھی، اسے کہا گیا کہ باہر نکلیں تو یہ پہن لیا کریں، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف عورتیں ہیں یا اس کے ناش کی عورتیں ہیں. ان سے مطمئن ہونے کے لیے یہ ایک نشانی کے طور پہ ایک چیز کہی گئی تھی کہ ان سے کہو کہ یہ پہن کے باہر نکلیں، تاکہ وہ خبیث لوگ اس آڑ میں ان کو تنگ نہ کریں کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف زادیاں ہیں. اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ شروع پہلی آیت کے اندر زنا کو جرم قرار دیا، دوسری آیت کے اندر تہمت تراشی کو جرم قرار دیا، یہاں شریف زادیوں کو کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، ان کو تنگ کرنا، فکرے چست کرنا، یہ اس چیز کے متعلق کہا کہ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اگر یہ منافق، یہ خبیث، یہ بد کردار لوگ کے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ اس پہ بھی اگر باز نہ آئیں، یعنی اپنی طرف سے تو اتنا ہی کیا جا سکتا تھا کہ وہ جو ان کی ایک فکر تھی، ایک آڑ تھی کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ شریف عورتیں ہیں یا اس کے ناش کی عورتیں ہیں، وہ تدبیر تو اختیار کر لی، کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ اس سے باز نہ آئیں تو آپ دیکھیے مملکت کے متعلق کہا گیا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو پھر قانونی چارہ جو ان کے خلاف کی جائے گی، جرم قرار دیا گیا، ثم لا یجاورون فیہا الا قلیلا، جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کو نکال باہر کیا جائے، تاکہ یہ اس قسم کی مخلوط آبادی رہے ہی نہیں. ملعونین، ہمارے ہاں تو ملعون لعنت کے معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ملعون ہو جائیں، یہ لعنت برتائی جائے. قانونی اعتبار سے کہتے ہیں جتنی بھی یہ شہریت کے حقوق ہوتے ہیں ان سے محروم کر دینا، یہ رائٹس آف سٹیزن شپ جسے کہا جاتا ہے، ان سے محروم کرنے کا نام لعنت. ملعون اسے کہتے تھے کہ جس سے جو اس قسم کی مراعات جو ہیں شہریت کی قانوناً ان سے محروم کر دیا جائے، وہ ملعونین ہو گئے. کہا کہ اس کے باوجود یہ باز نہ آئیں تو اینما سوقفو اخذو بلا ضمانت وارنٹ جسے کہتے ہیں، کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اگر ان تدابیر کے باوجود، ان تبدیحات کے باوجود یہ اس سے پھر بھی باز نہ آئیں، وقتلوا تقصیرا، اس کی جرم کی سزا قتل ہے، موت ہے سزا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کو شریفانہ خطوط پر استوار کرنے کے لیے قرآن کریم کس قسم کی ضوابط مہیا کرتا ہے، کتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی، اور ہے ہی یہ مسئلہ ایسا اہم. معاشرے میں اگر عورت کا احترام باقی نہیں رہتا، یاد رکھیے وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، پائندہ نہیں بن سکتا، عروج پہ نہیں جان سکتا. عورت کا احترام بڑی چیز، اور آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک قرآن کریم اس احترام کو کن کن شکلوں کے اندر برقرار رکھتا اور مستحکم کرتا چلا جاتا ہے. موضوع یہ نہیں ہے اس وقت میرے یہاں، کہ عورت کا مقام کیا ہے قرآن کی روح سے, اور اس کے بعد آپ کے یہاں جسے مروجہ شریعت کہتے ہیں اس میں عورت کو کیا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ جتنے بھی آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اسباب زوال امت, ان اسباب میں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری تاریخ کے اندر عورت کو احترام تو ایک طرف رہا, انسانیت کا مقام بھی نہیں دیا گیا. معاف رکھیں میری بہنیں اور بیٹیاں, ان کو ایک کموڈیٹی اور جنس تصور کر لیا گیا ہے. مرد کی خواہشات کی تسکین کا ایک ذریعہ, اور یہ بیشتر تباہیاں جو ان کے اوپر آئی ہیں اس قوم کے اوپر, وہ اس وجہ سے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے اس احترام کو چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم تین چیزیں تو ابھی تک ہمارے سامنے آ گئی نا, زنا کا جرم ہے, بہتان تراشی کا جرم ہے, شریف زادیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان تمام اقدامات کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ جرم جو ہے اس کی سزائیں کتنی قرآن دے رہا ہے. حکومت شہریت سے محرومی, شہر بدر کر دینا, اس پہ بھی باز نہ آئے تو بلا ضمانت وارنٹ ان کے گرفتاری کے ایشو کر دینا, جہاں پائے یہ جو ہے اینا ماسو کے جہاں کہیں وہ ملے گرفتار کر لیا جائے, اور اگر یہ جرم ثابت ہو جائے اور بتقرار ہو اس قسم اس کے جرم رہے تو اس کی سزا موت سزا اس کی تجویز کی گئی. اور قرآن کریم آگے کہتا ہے کہ یہ کوئی نئے احکام نہیں ہے جو ہم اسی زمانے میں دے رہے ہیں, سنت اللہ ہے فی الذین خلوا من قبل, یہ تو خدا کی ایک غیر متبدل روش سنت اللہ ہے جو آج نہیں شروع سے چلی آ رہی ہے. ولم تجد سنت اللہ ہے تبدیلا, اور تو سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا. تو گویا یہ احکام اور ضوابط وہ ہیں کہ جو صرف عربی معاشرے میں ظہور قرآن کے بعد ہی نہیں دیے گئے, اتنی اہمیت حاصل ہے دین میں عورت کے مقام اور احترام کو کہ قرآن کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ ہم شروع سے یہ ضوابط دیتے چلے آ رہے ہیں, ہر قوم میں ہم نے یہ ضوابط دیے تھے, اور یہ ان اقدار میں سے ہے کہ جو غیر متبدل ہے. سنت اللہ اقدار خداوندی کو کہا جائے گا. یاد رکھیے کلمۃ اللہ کے متعلق بھی تو ہے نا, ولن تجد وہ تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلا لا مبدل علی کلمات اللہ, کلمات اللہ کو بھی کہا ہے, سنت اللہ کو بھی کہا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. ضمن عرض کر دوں, کلمہ تو قانون ہوتا ہے ان رائٹنگ, جب وہ رہتا ہے لکھا ہوا قانون جو ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے, جب وہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے اپلائی ہوتا ہے کسی کے اوپر تو وہ سنت کرا دیتا ہے. یہ وہ قانون ہے جس کو ہم شروع سے اپلائی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا. آپ غور فرما رہے ہیں کتنی اہمیت حاصل ہے اس مسئلے کو قرآن کی روح سے, جسے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اور اس کی سزا بھی بھگت رہے. یہ سنت اللہ کسی کم قدر کے متعلق نہیں کہا جاتا, کہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے یہ, جس میں وہ کبھی تبدیلی نہ پہلے اس نے کی ہے نہ اب کرتا ہے نہ اس کے بعد کرے گا. تو سوسائٹی میں یا معاشرے میں جو اس جرم کی سزا ہے وہ تو ایک طرف رہی, آگے چل کے وہ آتا ہے کہ یہ تو چونکہ اقدار خداوندی میں سے ایک چیز ہے, تو اس کی خلاف ورزی معاشرے کا بھی جرم ہے, سوسائٹی میں بھی اس کی سزا ملے گی, اور اس کے بعد انسانی ذات پر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کی سزا, جسے اخروی سزا میں نے کہا تھا جسے کہا جاتا ہے قرآن, وہ بھی ساتھ ہے اس کے. کتنی اہمیت حاصل ہے اس مسئلے کو, ایک یہ سنت اللہ ہے اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ایک سنت آج کل جاری ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو گیا رہا اور پھر رو رہے ہیں. ہم کبھی ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہماری تباہیوں ہلاکتوں زوال کے اسباب میں سے یہ سب سے بنیادی ایک سبب ہے جسے قرآن نے یہ کہا ہے, اور آج دنیا کے مہتوپورن اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. وہ جیسا میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ, وہ انون تو زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے, ایک سو سال تک کا عرصہ اس نے گنا ہے اس کے لیے, کہ جس جس قوم کے اندر جنسی رضابط کے اوپر اس قسم کے حدود اور قیود نہیں متعین کیے جاتے اور اس کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے, کہتا ہے وہ قوم تین نسل تک تو زندہ رہ سکتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, زوال پذیر ہو جاتی ہے وہ قوم. اور ہم تو ہزار برس اسی طرح چلے آ رہے ہیں. کسی چیز کا نام یہ رکھ لینا کہ صاحب یہ شریعت نے اجازت دی ہے, اس کی حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا جی. وہ آج کہتے ہیں قانون نے اجازت دی ہے, اپنے ہاں انہوں نے بھی تو قوانین بنا رکھے ہیں نا اس قسم کے. انتہائی چیز ہے نا کہ وہاں اب زنا جو ہے وہ جرم ہی نہیں رہا, قانون وہ جائز ہو گیا ہوا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کو یہ کہہ دینا قانون جائز ہو گئی, وہ تو مضر ہی ہوگی. وہ تو نقصان اس کا جو ہے وہ اس لیے نقصان نہیں کر رہا, سوسائٹی کی روح سے وہ ٹھیک ہے, جرم نہیں رہا, لیکن سنت اللہ کی روح سے تو وہ اسی قسم کا جرم ہے. پھر وہ تو اپنے نتائج برآمد کر کے رہے گا. لم تجربہ میں سنت اللہ تبدیلا فینکیا ہلاکت آفرین ہے, ٹھیک ہے, عادت ڈال لیجئے تھوڑا 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 کھا کے, اور کہہ لیجئے کہ نہیں سب کچھ نہیں کہتا. پوچھئے فلم کے جاننے والوں کو, طبیب کو اور ڈاکٹر کو, وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا. یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ میری رات اچھا بالا سویا تھا, پتہ نہیں کیا ہوگا, سوتے میں مر گیا. تو سنت اللہ تو نہیں بدل جاتی کبھی. یہاں بات آ رہی تھی تو ہم تراش الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ہاں اگر کوئی نادم ہو اپنے کیے پر غلطی سے, سہون یہ لغوش ہو جائے, اس کے بعد اس کو ندامت ہو, اس کا احساس ہو کہ غلطی ہو گئی, اور اس کے بعد واصلہ ہو, اگلی زندگی کے اوپر اس کی نگاہ رکھو کہ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے, تو پھر اس جرم کی معافی ہو سکتی. اگلا ٹکڑا پھر اور آگے بڑھا قرآن. یہ تو تھا غیر عورتوں کے خلاف کوئی بہتان تراشی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات بالشہادتین باللہ انہ لمن الصادقین. اپنی بیوی کے متعلق تہمت تراشی, اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ جب جی چاہے اٹھے اور کچھ کہہ دیا اس کے متعلق. اس کی حرمت کا بھی تقاضا ہے قرآن, اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے لیے بھی شہادت ہونی چاہیے, اور شہادت اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے. کہا ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر قسم اٹھائے, چار گواہوں کے بجائے چار دفعہ قسم اٹھائے. والخامسہ تو ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. پانچویں دفعہ یہ چیز ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں, ثابت ہو جائے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا یہ, تو پھر وہی لعنت اللہ جسے میں نے کہا ہے. کہ وہ تمام مراعات جو ایک جہریت کی روح سے مملکت کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں ان تمام سے محروم کر دیا جائے. یہ تو ہوا خاوند کے متعلق. لیکن اگر ایک خاوند جو ہے چار دفعہ قرآن بھی اٹھا لیتا ہے, قسم بھی کھا لیتا ہے, یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں صاحب جھوٹا ثابت ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ ہو, تو وہ تو پھر تو بیوی جو ہے وہ تو گئی ماری گئی. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے. یہ دیکھیے وہ یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں گواہی کوئی نہیں ہے, تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ عورت بھی اسی طرح سے وہ قسم اٹھائے چار دفعہ, پانچویں مرتبہ وہ تیل بھی دہرائے وہاں, اگر وہ یہ کہے گی تو پھر اس کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا. یہ جرم کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات تو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے جن کی آپس میں یہ صورت ہو, تو وہ الگ چیز ہے کہ ان کی پھر سیپریشن ہو جائے, وہ چاہیں تو جسے کہتے ہیں طلاق ہو گئے, نکاح کا عقد جو ہے وہ فسخ کر دیا جائے. وہ آئیں گے جب قوانین تو میں عرض کروں گا کہ یہ طلاق بھی یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ نیلام کرنے کی دوالی کی طرح 1 2 3 کہا 1 2 3 اور وہ گھر میں چلی گئی, صاحب طلاق ہو گئی, بیوی بچوں کو لے کے. اور میاں صاحب کو غصہ آیا تھا اس نے کہہ دیا, دوسرے دن غصہ ٹھنڈا آیا تو روتے پھرتے ہیں, تو یہ کیا ہوا, وہ اور بات ہے. یہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جرم نہیں رہا. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کو مجبور کر دے گی وہ عدالت کہ جائیے اپنے گھر میں بسیے رسیے میاں بیوی کی طرح, جن کے تعلقات کی یہ صورت آپس میں ہو جائے तो ये जुर्म वाली बात जो है ये नहीं साबित होगी उनके ऊपर। घरेलू जिंदगी के मामलों के मुतालिक कुरान ने ये जो आयली जिंदगी है, घर की जिंदगी जो है, कुरान करीम में अगर आकाम की आयात मसलन 100 हैं, 75 उसमें से आयात ऐसी हैं जो घरेलू जिंदगी के मुतालिक है इंसान की। कितनी अहमियत कुरान ने दी हुई घर की जिंदगी को। और माशरा जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा हुआ है, वो रात को घर के अंदर आ जाते हैं तो घरेलू जिंदगी होती है, सुबह को जहां से निकल जाते हैं तो वो माशरा बन जाता है। तो माशरा कहीं बाहर से तो नहीं आता, ये तो होता ही नहीं थे। हम अपने घरों में बैठे रहे और बाहर से लोग आके शहर में आए और उसको माशरा कह दें, वो हम ही यहाँ अलग अलग होते हैं। माशरा तो अशर से है ना, एक के साथ जो 0 लगता है तो वो फिर 10 बन जाते हैं। तो इस तरह से जब बाहर देखल के एक के साथ दूसरा मिलता है तो ये जो वहाँ मिलते हैं, सोशल सोसाइटी के लफ्ज जो आए हैं ये यही है अरबी जुबान के या कुरान के लफ्ज हैं, उससे माशरा बन जाता है। तो घर की जिंदगी अगर पुरसकून है, जन्नत की जिंदगी है, तो माशरा जन्नती बन जाता है। घरों की जिंदगी जहन्नम की जिंदगी है। जो शख्स घर से इस तरह से निकलता है बाहर, वो बाहर जाके कहीं सुकून मुयसर आ सकता है उसको, बुजुर्ग उसके भी कहीं सूटे बाज हुए तो नशे कर लाता है, लेकिन वो तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। फरेब नफ्स, सुकून इत्मीनान कल्ब का नाम है, वो तो नहीं मिल सकता। घर की जिंदगी को कुरान ने कहा कि जिस तरीके से हम कहते हैं वैसे रहो, खुदा तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। ये लफ्ज है घर की जिंदगी के मुतल्लिक कुरान के। तो इसलिए ये जो घर की जिंदगी है उसके मुतल्लिक कुरान करीम के बकसरत अहकाम उसी के मुतल्लिक हैं कि वो जिंदगी अगर जन्नत की जिंदगी बन जाए तो उसके बाद तो माशरा जन्नती खुद बन जाता है। वलाउला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुल हकीम। ये जो इस किस्म के हदायात दी, जवाबत दिए, कवानीन दिए, फिर उसमें ये गुंजाइश रखी कि अगर ऐसा इम्कान नहीं है कि कोई गवाह नहीं मिल रहा तो उस सूरत में क्या किया जाए। घर की जिंदगी मियां बीवी की इस किस्म की हो चुकी है कि निबाह की कोई शक्ल नहीं है, तो उसमें सेपरेशन अलहदगी के लिए भी आकाम दिए गए। कहा कि ये कानून की जंजीरें इतनी सख्त हमने नहीं बनाई कि वो जकड़बंदी हो गए और तुम निकल ही ना सको आप उसकी रवाबत में से। किस किस्म की चीजें कुरान करीम ने रख दी हैं, ये अल्लाह का खास फजल है जो कानून में ये गुंजाइशें रखी गई हैं तुम्हारे लिए। ये इसलिए है कि तुम्हारी नश्वोनुमा रुकने ना पाए, वरना जकड़बंदी के अंदर तो नश्वोनुमा रुक जाती। किसी किस्म की भी ये ऐसी पाबंदियां आयद कर दी जाए कि जिनमें इंसान की जायज आजादियां जो है सल्ब हो जाए, उसकी जात की नशोनुमा, उसकी फिक्र की नशोनुमा, उसकी इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा रुक जाती है। तो कुरान करीम ने कवानीन के साथ जो गुंजाइशें रखी हैं इस किस्म की कि अगर एहसास हो गया है अपने जुर्म का, नदामत है उसके ऊपर, उसके बाद इस्लाह के लिए उसका अज़्म है, उसे कहा गया है कि देख लीजिए इसको, गुंजाइश का मौका दे के देख लीजिए कि वाकई अपनी इस्लाह करता है। कि हमारा मकसद तो इस्लाह है न के इंतकाम देना, कुरान कहता दूसरी जगह। अब इसके बाद अजीज आने वाले चंद आयतें आती हैं। यूं आयतों को आप पढ़ जाइए, मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ी साफ सीधी सी। और जब मैं इनकी वो तशरीह करूंगा कि जो कुतुब अहादीस के अंदर आई है, तो जिगर फट जाएगा। उसके बाद बाद कुरान ने इतनी सी कही है, पहले तो सीधी सीधी आयत के सामने ले आते हैं। इन्नल्लज़ीना जाउ बिल इफ्के उस्बतुम मिनकुम, सिलसिला तो यही चला आ रहा है ना, शरीफ जादियों के खिलाफ तोहमत तराशी जुर्म है। एक वाकया हुआ है वहां कि कुछ लोगों ने इफ्क के माने ही हैं तोहमत तराशी, इस तरह इस झूठ, झूठी तोहमत तराशी। और वो कहा यही है कि वो तुमने से ही कुछ लोग थे जिन्होंने किसी औरत के खिलाफ तोहमत तराशी। उसी जिम्मे में चला आ रहा है ये किस्सा, پہلے تہمت تراشیوں کے متعلق گرو نے بتایا نا, واقعہ ایک ہوا ہے. کیوں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے؟ ابھی سامنے بات آتی ہے. اس میں بھی بڑی اہم چیزیں ہیں اور بڑی اصولی ہدایات ہیں جو قرآن میں, قرآن ایسے ہی ہوئی واقعات بیان نہیں کرتا, نہ ہی وہ اقوام سابقہ کی داستانیں یوں ہی داستانوں کی غرض سے بیان کرتا ہے. وہ واقعات بیان کرے یا اقوام کی سرگزشتیں بیان کرے, اس میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے جس کے لیے وہ داستان یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اب اس کے اندر نہ تو اس عورت کا نام ہے جس کے خلاف وہ تہمت تراشی گئی, نہ ان مردوں کا نام ہے جنہوں نے تہمت تراشی. قرآن کو اس سے ذکر ہی نہیں تھا, واسطہ ہی نہیں تھا. اس میں تو ایک واقعہ جو وہاں ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے, اس میں جو اصولی ہدایت ہے اس کی غرض سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے, یہ وجہ ہے کہ اس میں نام کوئی نہیں. ایک واقعہ ہوا تھا تم نے, اور تم نے دیکھا کس طرح سے کچھ لوگوں نے ایک غلط تہمت تراشی اور لے اڑے. لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. ٹھیک ہے, واقعہ ہوا, اس میں بہت شر کے پہلو تھے, لیکن ہم نے جو ہدایات تمہیں دی ہیں ان میں تم دیکھو گے کہ اس میں بھی ایک خیر کا پہلو نکلایا. کہ ہم نے ایک واقعہ کے سامنے رکھ کر ہدایات آپ کو کچھ دے دی جس میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو نکلایا. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جہاں تک اس جرم کا تعلق ہے, اس کی سزا کا تعلق ہے, وہ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے ہی بتا دی. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور جو اس میں سے مجرم ثابت ہوئے اس کے لیے بڑی سزا ہوگی. یہ تو پہلے قانون دے دیا ہے نا, تہمت تراشی اگر غلط ہو, عفت ہو, افطرا ہو, کذب ہو, جھوٹ ہو, تو اس کے لیے قرآن نے سزا تجویز کر دی ہے. اب دیکھیے وہ بات جس کے لیے یہ دہرایا گیا, اور بڑی اہم چیز ہے عظیمہ نعمان, اور خاص طور پہ آج کل تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ہو کیا رہا بھائی صاحب؟ وہ سنا تم نے کچھ؟ وہ ہمیں کوئی راستہ تو ہے نہیں, بات ہوئی لیکن بہرحال ایک بات تھی تو میں نے کہا یہ کروں. سنا نا فلاں جی متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے, دفعہ کرا سانو کی دیا نے معاملے کے اسی کام دخل دئیے, پر سنیا نا بھی کوئی گلا ہو گئی میں دیکھو گی کنی شریف آ گئی نظر آدھی سے پی تو دیکھو آج دیکھو آج نکل دیا ہے. گل سی جی میں سنی تو میں کہ پتا تھی کسی نہ گل نہ کرنی اگے, یہ روز ہوتا ہے نا. جس نے سنا دس اس نے سنی, بیس بنا کے دوسرے سے کچھ سنا ہے تم نے پوچھو ہی نہیں, حد ہو گئی بھائی, کمال ہو گئی بھائی, سمجھیا نا. کتنے باز باز نظر آتے تھے صاحب, چگلے دیکھیے ان کی صاحب, اور کرتوتے دیکھیے ان کی. کوئی نہیں کہ کسی نے کوئی تحقیق کی ہو, معلوم کیا ہو, پیش کی ہو, کچھ نہیں, بات سنی لیوڑ. اور صبح سے جو ایک نے یہ بات نکالی چار لفظوں کی, شام کو آپ دیکھیے معاشرے میں گلی گلی ٹوٹے ٹوٹے کس طرح پھیلی ہوئی ہوتی. آگے بڑھیے, عدالتوں کے قصے میں پہلے جو شخص بھی کسی گرفت میں آتا ہے, کسی کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے, وہ ملزم ہوتا ہے. اسے کہتے ہی ایکیوزڈ ہیں, الزام ہوتا ہے اس کے سر, جرم نہیں ثابت ہوتا, الزام ہوتا ہے. پھر عدالت تحقیق کرتی ہے, وہ طریقہ ہے پورا اس کا, گواہ آتے ہیں, شہادتیں آتی ہیں, صفائی کا موقع ملتا ہے. اس سب کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مجرم ثابت ہو جائے. 90% تو وہ ملزم بالکل بری ہو جاتے ہیں, وہ ان کے خلاف جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. اتنے ان میں سے صرف ہوتے ہیں جن کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے, وہ مجرم ہوتا ہے. اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا, یہ جو ملزم ہے وہاں ابھی پہلی پیشی بھی نہیں ہوتی, اور یہاں گھر گھر اس کو مجرم تو صدر کر دیا جاتا ہے. تو دیکھا صاحب کس طرح نا, او ہو گاشے مارے ہوئے جناب, گفت پا دیتی جناب, بہت پوچھ کر دیتا, پوچھو نا صاحب, پیچھے ابھی ساری پہلے ہی جانتے سن جو کچھ. یعنی سارے معاشرے میں شام تک اس کو اس قدر اس کی وہ بیگ گھناؤنی پکچر پیش کر دی جاتی ہے, ہر شخص اس کو مجرم سمجھنے لگ جاتا ہے. یعنی الزام اور جرم میں ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا, ملزم اور مجرم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا, ایکیوز میں اور گلٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو جب تک وہاں آخر تک عدالت پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اس کے خلاف تو نہ ہو, لیکن سارے معاشرے کے اندر اس کا منہ کالا ہو چکا ہوتا. عام روش ہمارے ہاں یہ ہوتی. قرآن کریم کہتا ہے, یہ ہے وہ اہمیت جس کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے قرآن نے, لولا اس سمے تو منہ ہو جنل مومنون والمومنات بانفسہم خیر. وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں تمہارا ظن فرسٹ ریئیکشن تمہارا جو ہے دوسرے کے متعلق نیک ہونا چاہیے. بڑی چیز کہہ گیا کہ بات سنی تو کہا کہ نہیں ہے, تحقیق تو ہونے دیجیے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی ہو, اور نظر بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتے, ہمیں تو شریف آدمی نظر آتے ہیں. تو یہ چہرہ پتا تو چلے, تحقیق تو ہو جائے. یعنی پہلا اصول قرآن نے یہ دیا ہے کہ کسی کے متعلق کسی کے خلاف کوئی بات تمہارے سامنے پڑے تو فرسٹ ریئیکشن تمہارا جو یہ ہے جنرل مومن نیک ہونا چاہیے. اسی وقت اس کو مجرم نہ تم کو صدر کر دو, بس اپنی طرف سے نہ لگا کے آگے پیش کرو, نہیں نیک ہونا چاہیے. وقالوا ھذا افک مبین, تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ بات تو بڑی جھوٹی سی نظر آتی ہے, بنائی ہوئی نظر آتی ہے, اس طرح نظر آتا ہے. سوچیے اگر اتنی سی چیز ہو جائے معاشرے کے اندر ہم میں سے تو کس قدر تباہیوں سے بچ جائے معاشرہ. وہ ملزم جو آخر میں ملزم ہی ثابت ہوا, مجرم نہیں ثابت ہوا, تو اس کے بعد جب وہ پیچھے آئے گا تو جس نے اس کے خلاف یہ کچھ اڑائی ہوں گی اس قسم کی چیزیں, ان کے تعلقات آپ دیکھیے کیسے پھر آپس میں ہوں گے. ایک فرد کے نہیں پورے خاندانوں کے تعلقات کس قدر کشیدگی پیدا ہوگی. علاوہ بری ایک بے گناہ ملزم کے متعلق اپنے دل میں ہی اس قسم کے خیالات انسان کی اپنی فطرت کو کس قدر مؤثر کر دیتا ہے. وہ چھوٹ کے بھی آ جائے وہاں سے تو چونکہ یہ بات انہوں نے اس طرح بڑھا کے کہی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ جی کیا پتا ہے, رشوتاں چل دیا نے, فرمائشاں چل دیا نے, خبر کی کچھ ہوا ہے گا. یعنی وہ عدالت تو اس کو پھر بھی مجرم نہیں قرار دیتی, یہ بدستور مجرم قرار دیے چلے جا رہے ہیں. معاشرے کے یہ افراد قرآن نے کہا تھا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, یہ افراد بھائی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے, کبھی خاندانوں تک دشمنی چلی جاتی ہے. تو پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہی کہ ایک واقعہ ہوا ہے تمہارے ہاں, بس اتنی سی بات ہم اس لیے اسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس ضمن میں تمہیں کچھ اصول دینے ہیں. اور پہلا اصول یہ کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات آئے فرسٹ ریئیکشن تمہارا جو ہے, یہ زن جسے کہتے ہیں یہ فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے, پہلا تاثر اس کے متعلق ہمیشہ نیک رکھو کہ نہیں بھائی ہمیں اس کا متعلق پتا نہیں, تحقیق ہونے دیجئے, لیکن اہم تو سمجھتے ہیں شریف آدمی ہے, شاید غلطی ہو یہ جو کچھ کو کہا گیا. لولا جاؤوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. کہنا یہ چاہیے کہ صاحب ہم تو ایسا سمجھتے ہیں لیکن معاملہ عدالت میں گیا ہے, یہ ایسا تو کہنے والا اس سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ عدالت میں اور قانون کی روح سے چار گواہ تمہیں لانے پڑیں گے, کیونکہ قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف تہمت تراشنے والے کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کریں. تو اسے کہنا یہ چاہیے کہ بھائی مجھ سے جو تم بات کرتے ہو مجھ سے بات نہ کرو, عدالت میں جاؤ, چار گواہ لاؤ, لے آئے گا تو عدالت مجرم قرار دے دے گی اسے, نہ لے کے آئے گا تو عدالت اسے مجرم قرار دے دے گی اور اس کو سزا دے گی. کہا تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے. لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. کہا کہ اگر اس روک تھام کا انتظام ہم نہ کرتے اور معاشرے میں اس قسم کی چیزیں عام ہونے دیتے، فرض تم ہے بہتی کری جاتی سیلاب کی طرح اس قسم کی چیزیں، تو تم تباہ ہو گئے ہو، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اگر اس معاشرے میں افواہیں جو ہیں وہ جرائم کی پوزیشن اختیار کر لیں بلا کسی قسم کی تصدیق کے اور تصدیق کے. حضور نے من اپنے معاشرے کی گزشتہ 30 سال کی تاریخ پر غور کیجیے، یہ جسے وسپرنگ کمپین کہتے ہیں ہمارے ہاں اس نے ایک مستقل تکلیف اختیار کر رکھی ہے، کسی کو بلیک میل کر، کسی شخص کے خلاف کوئی چیز کرنی ہو ایسے کہ آپ گرفت میں بھی نہ آئیں، اخبار میں کچھ لکھ دیجئے تو وہ ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دیتا ہے، ثبوت ہوتا ہے نا، سیکورٹی نہیں ہے، صبح اٹھے تو تکنیک یہ ہے، کام ہی ہے، نکل گئے 10 آدمی ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور اس کے متعلق یہ بات کر دوں، دیکھا صاحب کتنا وزن نکلا وہاں اور پھر ادھر چلا گیا، سنا آپ نے اس کے خلاف کتنا وزن نکلا، سننے والا کبھی نہیں کہتا کہ اس کا تو ثبوت بھی تمہارے پاس ہے نا، کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کے چلا گیا اس نے 10 سے کہا آگے، شام تک اتنی تشہیر ہو گئی اس چیز کی کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، یہ پروپیگنڈے کی ایک تکنیک بڑی اہم ہو گئی ہے اس دور میں، وسپرنگ کمپین، قرآن نے اس سے روکا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی بات تم سے آگے کہے اسے کہے کہ بھائی میں تو جب تک جرم ثابت نہ ہو ماننے کو تیار نہیں، میں تو اس کو شریف آدمی سمجھوں گا، تم یہ کہتے ہو تو عدالت کھلی ہوئی وہاں جاؤ، فائدے کے مطابق وہاں پروسیڈ کرو، وہاں جواب پیش کرو، وہاں سے بات ثابت ہو جائے گی تو مجرم ثابت ہو جائے، مجھے کیا ضرورت ہے خانخواہ کے لیے اس کی تشہیر کرتا جن، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن نے یہ اس واقعہ کا بیان کرنا ضروری سمجھا، اس طلاق کون ہو بے السنت بے السنت تم و تقوض نہ بے افواہ تم ماں ایسا نہ تم بہی علم و تحسبونہ ہو ہے ہی نہ، کہا بات آئی تمہارے سے کوئی علم نہیں تمہیں کوئی تحقیق نہیں کوئی تفتیش اور تم دوڑ، اور بڑی چیز ہے کہا تم نے یہ بالکل معمولی بات سمجھی، وہ ان دلہ عظیم قرآن قانون خداوندی کی روح سے تجھے بہت بڑا جرم ہے، تم جسے معمولی بات سمجھ رہے ہو، آپ غور سناتے جا رہے ہیں عزیز نے من کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے قرآن نے بغیر نام دیے ہوئے کسی کا، سوال ہی نہیں تھا نام دینے، وہ لولا اس سمے تو منہ ہو کل تم مایوپور ہو لنا ان نہ کنما بحاظا، تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ جب پہلی دفعہ تمہارے پاس تو یہ اس بات کو لے کے آیا تمہارے کان میں یہ آواز پڑی تو تم نے کیوں نہ اس سے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہم تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور جب تک تحقیق کے بعد یہ ثابت نہ ہو جائے ہم اس چیز کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم نے کیوں نہ اس سے کہہ دیا کہ نہ تم اس قسم کی بات کرو تم جاؤ عدالت میں اور ہم تو اس بات کو آگے نہیں چلائیں گے، مجھ سے تم نے کہہ دیا کسی اور سے نہ، کہا یہ ہونا چاہیے تھا تمہارا رد عمل اس کے لیے، دیکھ رہے ہیں عزیزان من کس قسم کی ہدایات قرآن دیتا چلا جا رہا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے کہیں معمولی ہے اس دور میں اس کا ذکر کر کے یہ مستقل ہدایات دیتا چلا جا رہا ہے، کہا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان عظیم، نہیں یہ تو بہت بہتان نظر آتا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یہ اس لیے خدا تمہیں نصیحتیں اور ہدایتیں دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا، اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں بیان کیا ہے، ہدایات دی ہیں اور اس لیے دی ہیں کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یہ اس لیے خدا تمہیں نصیحتیں اور ہدایتیں دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا، اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں بیان کیا ہے، ہدایات دی ہیں اور اس لیے دی ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، پہلے تم کہہ سکتے تھے کہ خدا کی طرف سے ہمیں اس قسم کی ہدایات نہیں ملی تھی، یہ ہدایات اب مل گئی، اس کے بعد پھر کبھی نہ ایسا کہنا بھائی جو بین اللہ علاقم الآیات واللہ علیم الحکیم. بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہہ دی بتا دی. یہ نہ ہو کہ کہو کہ صاحب وضاحت نہیں کی گئی, سمجھ میں بات نہیں آئی. ہم نے بار بار اسی لیے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے کہ اتنی گنجائش نہ رہے تمہارے پاس کہنے کی کہ قانون واضح نہیں ہوا تھا. ان کے قانون ہے اور واضح ہو تو کہا یہ ہونا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ. اس قسم کی تہمتیں, اس قسم کی بے حیائی کی باتیں معاشرے میں یہ پھیلاتے چلے جانا, اسے معمولی بات سمجھنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس دنیا کے اندر بھی سوسائٹی کے معاشرے کے قانون کی روح سے سزا ملے گی, خدا کے ہاں سے بھی اس کی سزا ملے گی. تم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم تو اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے انجام, اس کے عواقب, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں معاشرے میں. ہم جانتے ہیں, اس لیے ہم یہ ساری تعلیم اور سارے ضوابط تمہیں دے رہے ہیں. بلاؤنا فضل اللہ علیکم و رحمت رحوف الرحیم. یہ ان ہدایات کی وجہ سے ان چیزوں کو روک دیا گیا ہے. اگر نہ ہوتا تو تباہ ہو گئے ہوتے تم. بیسویں آیت تک ویزا نے مانا ہوا آیات آپ کے سامنے ہیں. جس مقصد کے لیے واقعہ بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. واقعہ میں نہ تو اس خاتون کا ذکر ہے, عورت کا ذکر ہے, نام لیا گیا ہے جس کے خلاف یہ حکومت لگائی, نہ ان لوگوں کا نام لیا گیا ہے جنہوں نے یہ کچھ کیا. اس لیے کہ قرآن کا مقصد یہ وقایع نگاری نہیں. اس کا مقصد تو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں اس قسم کا ریئیکشن معاشرے کی طرف سے ہوا جو غلط تھا. اس کی قرآن نے ترغیب کی, اس کی اصلاح کے لیے قوانین دیے, ضوابط دیے, ہدایات دی, اور کہا یہ کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ آئندہ کری اس قسم کی بات نہ کریں. ہدایات واضح ہمارے سامنے آ گئے. اب آئیے وہ بات جو میں نے کہا تھا کہ جب انہیں آیات کو ہم عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں, جنہیں کتب احادیث کہا جاتا ہے, ان میں بھی بخاری اور مسلم جیسی صحاح ستہ جو چھ صحیح ترین کتابیں حدیث کی گنی جاتی ہیں, ان میں یہ سب سے اونچی فہرست کے اوپر ہیں. سر فہرست یہ دونوں صحیح ہیں ان کو کہتے ہیں. ان میں بھی اور کتابوں میں بھی سب سے بڑی تفصیل خود بخاری کے اندر. بتائیے کیا تفصیل اور کیا کہا گیا. کہا گیا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ عفق عائشہ کے بخش شاید آپ نے سنے ہوں کبھی, قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا. دو اڑھائی سو سال کے بعد جا کے یہ روایتیں جمع ہوتی. چلیے جتنا ہی اگر ہوتا کے ساتھ ان کے متعلق ہے اور وہ بات ہو گئی کہ عفق تھا, غلط بات کسی نے کہہ دی نہیں. کتنے صفوں میں یہ داستان بیان ہوئی, اور ان نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان ہوئی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس قدر موثق ہے, قابل اعتماد ہے یہ سٹوری, یہ داستان, یہ افسانہ, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیان کیا گیا. جی تو نہیں چاہتا میرا کہ میں ان چیزوں کو, اس تفصیل کو بھی بیان کروں. ضرورت اس امر کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ میں آپ کے پیش کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا ہم لوگوں کے متعلق کہ یہ منکر حدیث ہیں, میں کم از کم اتنا تو بتا دوں کہ وہ کس قسم کی حدیثیں ہیں جن کے صحیح ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں. یا کم از کم یہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے یہاں کی کتابیں جن کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں ہزار برس سے, ان میں لکھا ہوا کیا. بخاری اور مسلم کی تفسیر اور اس کے بعد تفسیر کی کتابوں کے اندر وہ ساری کی ساری لکھی, انہی کتابوں میں وہ نہیں رہی. تفسیر کی کتابوں کے اندر وہ ساری نقل ہوئی. یا اگر عائشہ تو صدیقہ کی زبان سے وہ سارے واقعات بیان کیے گئے. واقعہ وہ بیان کرتے ہیں जैसा कि उनमें लिखा हुआ मैंने अर्ज किया कि मैं तो वाकया कहूंगा, कहा जाता है खालस अफसाना कि किसी जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए हुए थे, साथ थे सात हजरत आयशा तो बयान कर दिए कि रात के वक्त किसी जगह पड़ाव था, काफिला वहां रुका जंग से वापसी पर मदीने की तरफ आते हुए, पड़ाव था वहां रुका और मैं कजाए हाजत के लिए जरा दूर निकल गई, वहां से मैं वापस आ रही थी तो मेरा हार था एक मूर्तियों का वो कहीं टूट के गिर गया, तो मैं उसको तलाश करने लग गई तो उस तरह से देर हो गई मुझे वापसी में। इस दौरान में काफिले के पूछ का वक्त आ गया तो वो मेरे ऊंट का जो सारबान था उसने ये समझ गया कि मैं हौदा के अंदर बैठी हुई हूं, उसने ऊंट को उठाया और काफिले के साथ चल। अब जब मैं वापस आई तो आगे देखा कि वहां काफिला नहीं था, रात का वक्त बियाबान जंगल वहां कोई भी नहीं है, अब मैं करूं क्या, नाम हाला एक तरफ होके बैठ गई। वो कहती है कि इतने में मुझे नींद भी आ गई। काफिलों में ये अंदाज होता था कि एक शख्स पीछे रह जाता था कि काफिला चला जाए तो गिरी पड़ी चीजें इधर उधर देख के संभाल के उठा के तो वो बाद में फिर जाया करता था, और होता है आमतौर पर ये तो उस जमाने में ये आम रविश थी काफिले की। उन्होंने कहा कि उसके बाद वो शख्स जो इस तरह से बाद में जाने वाला होता है वो इधर उधर से ढूंढता हुआ चीजों को निकलता हुआ इधर जो आया तो उसने दूर अंधेरे में ये मुझे देखा कि मैं बैठी थी आवाज दी, तो मैंने पहचान लिया कि ये वही है। उसी तरह से छुपे छुपाए हुए मैंने कहा कि वो काफिला चला गया है, उसने कहा कोई बात नहीं है, तो उसने मुझे अपने ऊंट पे सवार करा लिया और लेके चला, और उसके बाद वो जरा तेजी से चला तो इतने में फासला कि कौन सा इतना ज्यादा था, वो दिन हो गया था उस वक्त, काफिले के साथ आके मिल गया और वहां आके उन्होंने रसूलल्लाह से बता दिया कैसे हुआ था, तो आयशा यूं आ गई। यहां तक तो अब वाकया में कोई चीज काबिले इतराज नजर नहीं आती, मदीने में आ गई वापस और मदीने में इस बात ने शोहरत पकड़ ली, आयशा के खिलाफ तोहमत लगी उस मर्द के मुतल्लिक, सारे मदीने में शोर मच गया। लेकिन मैं इत्तेफाक से बीमार हो गई थी, बुखार आ रहा था, मुझे ज्यादा इल्म नहीं हुआ कि बाहर ये बातें आम हो रही, वो कह रही हैं कि और तो मुझे कुछ इल्म ना हुआ, मैंने देखा कि रसूलल्लाह के बर्ताव में बड़ा फर्क आ गया। अब देखिए कि इसके बैनो सतूर में क्या क्या चीजें छुपी हुई। कोई खावंद अपनी बीवी के मुतल्लिक बाहर शोर सुनता है और बीवी के साथ जो उसका पहला बर्ताव है उसमें कमी आ जाती है, पहला निश्चर तो उस अस्थाना ने किसके अंदर छुपा के रखती है, कमी आ गई। कहने लगी कि ना उन्होंने मुझसे पूछा, बात की, दरियाफ्त किया, बाहर सुनते रहे, मुझसे आगे पूछा तक नहीं, ना ही तहकीक तक की बात। ये ममलकत कायम हो चुकी हुई है मदीने में, ये 5 हिजरी का वाकया कहा जाता है, ये सरबराह ममलकत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदालतें भी कायम हैं, जवाबत भी ये मौजूद हैं तोहमत दराशियों के मुतल्लिक, इनकी अपनी बीवी के मुतल्लिक ये बातें बाहर आम हो रही हैं, ये इसकी तहकीक के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, हत्ता के बीवी से भी आगे नहीं पूछते कि बाहर ये बातें हो रही हैं तुम क्या कहती है, कशीदगी बढ़ती चली जाती है खामोशी से, घर में आते हैं तो चुपके से एक तरफ होकर बैठ जाते। मुझे बड़ा सदमा होता था, बाद मुझे पता नहीं तो हुआ क्या है, बताते हैं नहीं, पूछती हूं तो कहते हैं नहीं। तुझे नबी का किरदार अजीजा ने मान کہ کتنا ہی اچھا وقت اتنے گزر گیا. بخار سے مجھے آرام ہوا تو میں باہر گئی رات کو اور عورتوں کے ساتھ. وہاں جا کے مجھے انہوں نے بتایا کہ ارے بھوری بڑھیا تمہیں پتا دیا, تمہارے متعلق تو سارے قرآن مچا ہوا دنیا کے اندر, تمہیں کچھ علم کہنے کی مجھے تو کچھ علم نہیں. انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا, زندگی میری تو کیفیت یہ تھی بھاشا گھر آئی رسول اللہ تو اسی موڈ میں نے پایا. بات بہت سنجیدہ ہے. درمیان میں واقعہ والا گیپ دے کے کہتا ہے حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ پھر یہ تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ٹیکے چلی جاؤں, ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. یعنی اگر صورت یہی ہے تو باہر یہ کچھ ہے, اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں نہ مجھ سے پوچھتے ہیں, اور اس طرح سے کھجاؤ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے یہاں رہنے کی بجائے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے لے کے بھیج دیجیے. محسوس کرتے گا یہ عزیزان من کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کے گھر آئی تو اس قدر بخار آیا مجھے اور اس قدر حالت بڑھ. ادھر ماں نے سنا باپ نے سنا ان کی حالت بن گئی تھی. اس پہ غور کرتے چلے جائیے کہ نہ ادھر انہوں نے شوہر نے اس کی ضرورت سمجھی, ادھر آ رہی ہیں تو باپ حضرت ابو بکر صدیق کیسے, انہوں نے بھی یہ کچھ نہیں کی. تو بیٹی کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ عدالتیں موجود ہیں, طریقے موجود ہیں, یہ ساری چیزیں ضوابط موجود ہیں. کچھ بھی ان میں سے نہ ہو, بہرحال پرانے زمانے کی پنچایتیں ہی ہوتی تھیں. اس قسم کے واقعہ کے متعلق تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ تحقیق تو کرا لی جائے, تو شہادت بہن پہنچائی جائے, کچھ تو بات آگے چلے. نہ وہاں ہوتی ہے نہ یہاں ادھر ہوتی ہے سر. ایک ٹکڑا یہاں پھر وہ رکھ دیا ہنسانے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا تحقیق نہ کی کرائی لمبی چاہیے. گھر میں پوچھا, ایک تو آپ کے وہ متبنہ بنایا ہوا تھا نا حضرت زید کو, جو قرآن نے کہا تھا کہ متبنہ تو وہ, ان کا ایک بیٹا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو وہ گھر کے خادم کی طرح یا بیٹوں کی طرح رہتے تھے. اس میں یہ ہے, یہ بخاری کی اندر کہ آپ نے حضرت اسامہ سے اور حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا کیا خیال ہے عائشہ کے متعلق. خامد کا یقین نہیں ہے اپنی بیوی سے, نہ وہ تحقیق کا جو طریقہ عدالت کا وہ اختیار کیا گیا. ضرور پوچھتے ہیں ان سے گھر کے افراد کہ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. لکھا ہے کہ حضرت اسامہ نے تو صاف کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کی اہل پر میں کوئی برائی نہیں جانتے, ہمارے دل ان کی محبت عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں. یہ سنیے بخاری کی الفاظ. ہاں حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, خدا کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں, عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں. مہینہ دن گزر گیا اس کے لیکے میں بیٹھی ہوں, کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی تحقیق نہیں ہوئی, اور ادھر بیٹھے یہ ادھر بیٹھے رو رہے ہیں, مرنے کے قریب ہو گئے. نہ باپ کچھ کرتا ہے نہ قانون کچھ آگے بات کرتا ہے, تو تحقیق تو کی جائے کہ ہوا کیا. مہینے بھر کے بعد رسول اللہ لائے گئے, اور اس وقت آ کے مجھ سے پوچھا, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی انصار کی, اس کی موجودگی میں یہ بات پوچھی, اور وہ کہہ رہی ہیں کیا کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اور آدھوں کی موجودگی میں مجھ سے ایک ایسے نازک مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. پوچھا انہوں نے تو میرے سمجھ میں بات نہ آئے کہ میں جواب کیا دوں اس کا. واقعی بات ایسی تھی, کیا جواب دوں خاموش اللہ جیسے خاموش ہوا اپنے متعلق کیا جواب دوں. بھرتے بھرتے اتنا ہی کہہ سکی کہ میں آپ کو کیا, اگر میں تنہا یہ کہتی رہوں کہ میں بری سنا ہوں, میں پاس جانی ہوں, تو آپ نے تو پہلے ہی کچھ خیال اپنے دل میں کر رکھا ہوا ہے, آپ کیا مانیں. اور اگر غلط بیانی سے میں یہ کہہ دوں کہ ہاں صاحب وہ دونوں ٹھیک ہے, تو اپنے متعلق میں کیا بات کروں. پھر آپ کے گھر جانے کے کاغذ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں کیا جواب بات کروں, آپ کو پتا نہیں ہے میرے متعلق. اب جناب آ گئے یہ سننے, اور یہ ہے جس کے لیے یہ فخر سے بیان کرتی ہیں سارا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس سے بہت بڑا ایک گواہ اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس صداقت کی گواہی دے. میری سمجھ میں بات نہ آئی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا صداقت کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی نازل ہونی شروع کی اور خدا نے یہ بات بتائی کہ نہیں یہ تو بڑی پاک دامن ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ ضرور بولا جاتا ہے, عائشہ تو صدیقہ, تو اس لیے ہے کہ ان کی صداقت کی گواہی خود خدا نے دی تھی وہی آئی. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو, خدا نے تمہاری پاک دامنی کی شہادت دے دی. میری ماں نے یہ کہا کہ تم اٹھو اللہ کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو, انہوں نے تو انتہا کر دی. میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی, ماں باپ سے کہا نہ تمہارا شکریہ ادا کروں گی. تم نے کیا کیا, تم نے بھی تو کوئی تحقیق کرنے کا قدم نہیں اٹھایا. میں تو اس سارے غم کو اکیلی ساری سہار رہی. شکریہ اگر ہے تو خدا کا شکریہ ہے کہ جس نے میرے لیے یہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ بات کی کہ صاحب ہاں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی شہادت تو خدا نے دے دی, مشہور ہو گئی بڑی فرق. یہ میں نے مختصراً یہ بات بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا قصہ جو ہے آپ کے ہاں کی حدیثوں کی معتبر ترین کتابوں میں جن میں بخاری سر فہرست ہے یہ سارا قصہ اس کے اندر ہمارے لیے. خود خدا نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس وقت حضور کی زندگی, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر خدا نہ کردا ہمارے متعلقات یہاں واقعہ گزرے, میں سے کسی کی بیوی کے متعلق اس قسم کی ضرورت بات ہو, تو اب اس وقت یہ ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی تحقیق نہ کی جائے, اس کو گھر میں مرنے کے لیے پڑی رہنا دیا جائے, کشیدگی اختیار کر لیجیے, روٹھے ہوئے رہیے, برتاؤ میں کمی کرتے چلے جائیے, دل کے اندر یہ بات رکھیے, اس سے بھی نہ پوچھیے. اسوا ہے نا رسول اللہ کی زندگی, یہ اسوا بتایا گیا ہے نا اس کے اندر, یہ کیجیے. وہ کہے میں لے کے چلی جاؤں, اتار کے جاؤ, پھر اسے لے کے بھیج دیجیے اس بیوی, مہینہ دن تک اس کی خبر بھی نہ لگا وہاں. جاؤ تو اس سے جا کے اس موڈ میں تم ہو, اس میں جا کے تم پوچھو کہ کیا کہتی ہو تم اپنے متعلق, اور پھر اس کے بعد خود کوئی تحقیق نہ کراؤ. وہ پرانے ترین اتنی ہدایات اس نے قوانین دیتا ہے کہ تمہیں اگر کسی کے خلاف لکھے تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, گواہ بلاؤ اس کے لیے, نام عائد کرو, نہ ہو تو جرم عائد کرو غلط بیانی کرنے والے خلاف, یوں اس کے متعلق اس کو سزا دو. یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں, سربراہ مملکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوزیشن بھی یہ ہے, وہ جو اس واقعہ کے اندر ہمارے سامنے رسول اللہ کی طرز عمل پیش سامنے آتا ہے, یہ اسوہ بنتا ہے میرے آپ کے لیے کہ یہ کچھ کرو. اور آخر میں پھر تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی صداقت کی شہادت تو خدا نے دے دی, ہماری یار کی بیوی کی شہادت تو اللہ نے دی, تو کیا بنے پھر آخر میں جا کے. عزیزہ نے من سوچیے یہ کہ یہ ہیں ہمارے ہاں کی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, ایمان کی روح سے ہماری آپ کی مائیں. قرآن کریم نے ان ازواج کے متعلق کتنے زندہ باتیں کہی, تمہیں پاکیزہ کر دیا خدا نے. اہل بیت نبوی کے متعلق حضور نے یہ کہا ہوا ہے کہ تمہارے طرز عمل باقی عورتوں کے لیے ایک نمونہ, ایک قندیل ہدایت بنے, ایک نمونہ بنے. اور رسول اللہ کا گھرانہ تو بننے ہی نمونہ چاہیے ہوتا ہے. اس گھرانے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں, اور یہ آپ کے ہاں کی معذرت, مجھے تو فرقوں سے تو سواری نہیں, یہ حضرات کے یہاں شاشہ کے متعلق اچھے سوالات نہیں ہیں. تو ان کی کتابوں کے اندر یہ بات کہیں ہوتی وہ کیا لیا جا سکتا تھا کہ صاحب ان کو کیونکہ ان کے خلاف دل ہوا اس لیے اس قسم کی یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ کے ہاں سنیوں کی ہے یہ تو صاحب بخاری ہے یہ مسلم ہے. اگر وہ پھر اس ان کی بنا پر وہ اگر ان کے خلاف کوئی چیز کہہ دیں اس میں تو آپ چھڑا مار دیں اور انہیں کو نہیں. آپ سوچیے کہ یہ غیر مسلم جتنے مقنفین ہیں وہ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کے پھر کیا نتائج نکالیں گے. وہ اگر یہ چیز کہیں تو ان کتابوں کو بین کر دو سر, انہیں تو بین کر دو اور ان کے ختم کیا کرو ان کتابوں. بخاری کے متعلق اہل حدیث حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے, مسلمان نہیں رہتا. بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار, یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, کہیے کہ غلط ہے, دائرہ اسلام سے خارج. مانیے کہ صحیح ہے تو دائرہ انسانیت سے خارج. غرض دوگنا عذاب اس جانے مجبور. عزیزان ایمان اتنی زندگی گزر گئی ہے, یہ تمام پتھر سہارتا ہوں اس سر کے اوپر, ہر قسم کے مشکل کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. سارے مقرر مولانا اسلم جہانپوری کے سامنے قسم کی حدیثوں کے متعلق وہ آئے, وہ پہلے خود بھی اہل حدیث ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ دیکھیے نا کہ اس حدیث کے راویوں میں اتنے بڑے لوٹ بھر ہیں, بات ناموس رسالت کی ہو رہی. آپ نے ان سے کہا کہ آپ تو ان انسان راویوں کا کہتے ہیں, اس قسم کی حدیث کے راوی میں اگر آپ جبریل کو بھی پیش کر دیں گے تو میں نہیں سے ہی مانوں گا کہ میرے رسول پہ ہر بار آپ رسول کے گھرانے کو ایسا مانیے. اور پھر عزت و عصمت و شرافت کو بھول گئے دنیا میں جا کے کہیں اور, اور پھر یہ جو نشتر اس نے افسانہ نبیس نے اس کے اندر رکھ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, ان کا احترام اشرم احترام ہے ہمارے نزدیک جتنے ابو بکر نے واجب احترام ہے, وہ خلافت راشدہ میں سے ہیں. تو ایک نشتر رکھ دیا کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیا کہ آپ کے کی عورتوں کی تنگی بڑی ہوئی ہے. دیکھا کتنا نشتر رکھ دیا. تو کبھی بھی شیعہ اور سنی کے اندر دلی محبت پیدا ہی نہ ہو. اتنی سی چیز جو ہے نا, تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شیعوں سے ہوگی, اور شیعہ حضرات ان سے یہ کہیں کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, ایسا حضرت علی کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ خلفاء راشدین میں سے مان رہے ہیں نا, رسول اللہ کے گھر کے اندر کے آدمی ہیں نا یہ, ان کی شہادت بخاری میں یہ موجود ہے. حضرت علی جیسی نوتبر ترین شہادت تو کوئی اور ہو نہیں سکتی نا, اس واقعے کے اندر گھر کے اندر کا جو واقعہ ہے سنیوں کی بخاری کے اندر یہ موجود ہے. تو وہ اگر ان سے یہ کہیں کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کہتے, آپ یہ فرمائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, کیا کہیں گے یہ, کہا انہوں نے یہ کہا تھا ان سے متعلق. یہ سب کچھ عزیزہ نمان اپنے اپنے مقام سے, اور اگر کوئی میرے جیسے بک بک کہہ دے ناموس رسالت اس قسم کی گستاخی کی مجھے اجازت نہیں دیتا. یہ سب افسانہ ہے جو گھڑا گیا ہے 200 سال کے بعد, اور خاص مقصد تھا اس قسم کے افسانوں کا گھڑنا, اور اس کے بعد سازش کا کمال یہ ہے کہ یہ سنیوں کی روز برترین جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ داخل. نہ تو اس افسانہ تراش کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, نہ ان سازش کرنے والوں کے متعلق. ان کا امت ان کا فلک ٹھیک ہے, وہ چلے گئے, ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. میں تو آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جن کتابوں کے اندر ہے یہی نہیں ہے کہ ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. آپ کے تمام جتنے بھی دارالعلوم ہیں ان سب کے اندر جس طرح سے ان دارالعلوموں میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف صرف سورہ بقرہ تک کی ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے 7 سال کے کورس میں, صرف سورہ بقرہ کی. ختم بخاری شریف کا ہی ہوتے ہیں. اور جب بھی میں نے عرض کیا ہے آپ ان کا عقیدہ, اس کی ایک حدیث کا انکار وہ کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ مقام دیا ہوا ہے ان کتابوں اور یہ کچھ ہے ان کتابوں کے اندر, انہیں پر مبنی آپ کی تمام تفاصیل ہیں. میں نے یہ پوری جو کہانی اس کے اندر پوری ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ تفسیر ابن کثیر کی, لیکن بخاری میرے پاس موجود ہے, اس کے اندر یہ کچھ ہے. وہ میں نے اس لیے ساتھ رکھی تھی کہ یہ تفاصیل والے صرف ایک بخاری کی حدیث ہی نہیں دیتے, اور جو باقی کتب ہیں نا ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں, اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں میرے داستان کے لیے. ورنہ بخاری مسلم میرے اندر موجود ہے, ان میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اس کی یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, کوئی نام نہیں, کسی کا کوئی ذکر نہیں, اشارتن کنایتن تک نہیں, رسول اللہ کا کوئی ذکر نہیں. ایک واقعہ ہوا ہے, اور اس زمانے میں اس قسم کے واقعات ہوئے, اور ابھی ایسا تھا منافقین قرآن نے کہا ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ شریف آدمیوں کی چھیڑخانیاں کیا کرتے تھے ان کے ساتھ, یہ سب کچھ اس مہینے کا ذکر ہے. اس میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے, بیان اس لیے کہا کیا ہے قرآن نے کہ جائز تم اللہ ہو ان تعود مسلم, کہ ہم اس لیے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات پھر دوبارہ نہ تمہارے ہاں ہو معاشرے میں, اس لیے وہ بیان کرتے ہیں. بات ٹھیک ہے, یہ بیان کیجئے, کہیے کہ ایک واقعہ ہوا تھا, قرآن نے اس کے لیے ہمیں ہدایات یہ دی ہیں, اتنا تعلق ہے ہمارا اس واقعہ سے, تو اس قسم کا واقعہ ہمارے ہاں نہ ہو تو ہم یہ کچھ نہ کریں. بات ختم ہو گئی. اب پوری تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا تھا, اب ادھر انہی سنیوں کے ہاں انہی کی کتابوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ان کی عظمت دوسری طرف یہ بیان کرتے ہیں, جن کی کانفرنس ہے نا تو یہ کچھ پہلے کر لیا, کہ وہی نازل ہوا کرتی تھی جہاں حضرت عائشہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے, ناز اللہ کی حضرت عائشہ اپنی طرف سے یہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں, یہ سارا جلدی کام چلے, اور اس کے ساتھ ان کے متعلق یہ کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. عزیزان من یہ ہیں وہ چیزیں جن کے متعلق میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں آج جاری پائی کرنے. یہ 250 سال کے بعد امام بخاری نے جو اپنے ہاں اس کو لکھ دیا, کیا ذریعہ تھا؟ قرآن تو یہ آج بھی ہمیں کہتا ہے لا تقسم علی ثلقابہ جن ان سما والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, جس بات کا تمہیں ذاتی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگے. پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر اس کے بعد تمہارے دل نے اس کو پرکھ کے دیکھ کے ٹھوک بجا کے وہ شہادت دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہیں, پھر ایک بات سنانا. یہاں 250 سال کے بعد بیٹھ کے ایک شخص کو لکھتا ہے, اور وہ واقعہ کی تفاصیل یوں لکھی ہوئی ملتی ہیں جیسے پاس بیٹھا ہوا دکھ رہا ہوا بتا کے, اور یہ ہے آپ کے یہاں کی سہایا, یہ ہے آپ کے یہاں کی دوسرے حدیث. یہ ویران من ہم سورہ النور کی آیت 20 تک آ گیا, اور اس میں یہ تھی وہ اہم چیز جو میں نے کہا تھا. میں نے کتنی مرتبہ سوچا کہ اس واقعہ سے بیان کروں یا نہ, یہ نہیں چاہتا جن پہ پتھر رکھ کے بیان کرنا پڑا, کہ 12 لاکھ احباب کو معلوم تو ہوگا کہ ہے کیا ہماری ان کتابوں کے اندر. قرآن اس سے بری, رسول اللہ اس سے بری, ازواج مطہرات ہماری مائیں, ان کا کردار بہت اونچا ہے, وہ بہت بھلی. رسول اللہ کا یہ طرز عمل ہو نہیں سکتا جس کے اندر. سورہ النور کی آیت 20 تک سنا گئے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.